बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ محفل انس باغ قرآن سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب، انسان کے سبھی مسائل کا حل قرآن میں موجود ہونے پر زور۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن اور سبھی بین الاقوامی اصول و ضوابط کے مطابق ہے، اسماعیل بقائی۔ فلسطینی نوجوان کے ہاتھوں صہیونی مخالف شہادت پسندانہ کاروائی۔ نیتنیاہو کے لہتو لال کی وجہ سے زخمی صہیونی جنگی قیدیوں کی زندگی خطرے میں ہے، تحریک حماس۔ اور اسلام آباد اور کابل کے درمیان اختلافات میں شدت، تورخم سرحد بند۔ اور لیجیے اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ماہ مبارک رمضان کی آمد پر قرآن مجید سے متعلق محفل انس میں ممتاز قاریان قرآن کے اجتماع میں تاکید فرمائی ہے کہ قرآنی معاشرے کو اس طرح سے عمل کرنا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں کتاب خدا کی معنویت، رفتار اور نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں معنوی چشمے جاری ہو جائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ماہ مبارک رمضان کی آمد پر قرآن مجید سے متعلق محفل انس اور تواشی کے پروگرام میں فرمایا کہ سماج و معاشرے کو مختلف مسائل و مشکلات کے حل کے لیے قرآن مجید کے جاری چشموں کی اشد ضرورت ہے۔ آپ نے کتاب الہی کی انفرادی ضروریات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حسد، بخل، بدگمانی، سستی، خود پسندی، نفسانی خواہشات اور انفرادی مادی مفادات کو ترجیح دیے جانے جیسے تمام اخلاقی و انسانی امراض کا علاج اس کتاب خدا میں پوشیدہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے معاشرے میں اندرونی رابطوں میں بھی سماجی مسائل من جملہ سماجی انصاف کے لیے جو توحید کے بعد اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے قرآن کی طرف رجوع کو ضروری قرار دیا۔ آپ نے دیگر ملکوں کے ساتھ روابط کے بارے میں قرآن مجید کو رہنما حق گوئی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم کو دیگر ملکوں سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے مگر اسے کافر یا منافق پرست طاقتوں کے محاذ کا سامنا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید نے مختلف مراحل واضح کیے ہیں کہ ان سے کب گفتگو کی جائے اور کب تعاون کیا جائے، کب مکہ دکھایا جائے اور کب تلوار نکالی جائے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں بارہا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ پوری طرح سے بین الاقوامی قوانین، سیف گارڈ اور این پی ٹی کے تحت ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے بات چیت میں ایران کے خلاف آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر کے بیان پر پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل سے ہمیں یہ امید ہے کہ وہ اپنے فرائض پر عمل کریں گے، ظن و گمان کی بنیاد پر اظہار خیال نہ ان کے عہدے کے شایان شان ہے اور نہ ہی اس سے مسائل کا کوئی حل نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ بارہا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام عالمی قوانین کے تحت ہے، آئی اے ای اے کے پاس نگرانی کے تمام وسائل موجود ہیں، اس لیے اس قسم کی بیان بازی تعمیری نہیں ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ اس قسم کی حرکتیں دراز کچھ مغربی ملکوں کی خواہش کے تناظر میں ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی رپورٹوں کا محرک سیاسی اغراض ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارا رد عمل اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ حیفا میں ایک فلسطینی نے چاقو کے وار سے صہیونی مخالف شہادت پسندانہ کارروائی کی ہے۔ اسرائیل کی ایمرجنسی سینٹر نے حیفا کے ایک تجارتی کمپلیکس میں صہیونی مخالف شہادت پسندانہ کارروائی کی اطلاع دی، جس میں 5 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ بعض دیگر اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ اس شہادت پسندانہ کارروائی میں ایک صہیونی ہلاک ہوا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ شہادت پسندانہ کارروائی کرنے والے کو اسرائیلی فوجیوں نے گولی مار دی، جس سے وہ شہید ہو گیا۔ 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی کے آغاز کے بعد مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی نوجوانوں نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی فوج کے وحشیانہ جرائم کے جواب میں صہیونی مخالف مختلف کارروائیاں انجام دی ہیں۔ حماس کے ایک سینئر رہنما نے نتنیاہو کی جانب سے جنگ بندی کے سلسلے میں لیت اللال کے بعد کہا ہے کہ زخمی ہونے کی وجہ سے بہت سے اسرائیلی قیدیوں کی جان خطرے میں ہے۔ العربی الجدید نے نام کا ذکر کیے بغیر حماس کے اس سینئر رکن کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنگ بندی کی شکوں پر عمل درآمد میں صہیونی حکومت کی جانب سے تعلل وقت برباد کرنا ہے، اور اس سے ان صہیونی قیدیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے جنہیں زندہ غزہ پٹی سے نکالنا ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے قیدی ہیں جو اسرائیلی حکومت کی بمباری میں زخمی ہوئے ہیں، اور ہم جہاں تک ممکن ہے انہیں طبی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، لیکن شاید نتنیاہو کی جانب سے کی جانے والی تاخیر کی وجہ سے ان قیدیوں کی جان بچانے کا ہمارے پاس کافی موقع نہ رہے۔ حماس کے سینئر رکن نے کہا کہ بہت سے قیدی صہیونی فوجی زخمی ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے حساب سے ہم ان کا علاج کر رہے ہیں، تاہم طبی وسائل کی کمی کی وجہ سے غزہ کے عوام کی طرح وہ بھی مسائل کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر نتنیاہو اور ان کا شدت پسند کابینہ سیاسی مفادات کی وجہ سے تاخیر نہ کرتے تو پہلے مرحلے میں جن اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں حوالے کی گئی ہیں ان کے زندہ بچ جانے کا امکان تھا۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیمیں جنگ کے دوبارہ آغاز کے خدشے کے پیش نظر پوری طرح سے آمادہ ہو گئے اور اسرائیلی قیدیوں کے تحفظ میں شدت پیدا کر دی ہے۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن دفتر کے سربراہ نے غزہ کی بحرانی صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن دفتر کے سربراہ اسماعیل السوابتہ نے کہا ہے کہ صہیونی غاصبوں نے غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے کو امدادی قافلوں اور امدادی ٹرکوں کو روک کر تعطل سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ 300 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے، جبکہ انسان دوستانہ پروٹوکول اور ضرورت کے مطابق 600 امدادی ٹرکوں کو داخل ہونا تھا۔ السوابتہ نے تاکید کی کہ اس وقت غزہ کی 20% امداد کی ضرورت تک پوری نہیں کی جا رہی ہے، جس کی بنا پر صورتحال بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور بیماروں کے علاج و معالجے کی دواؤں تک کی قلت کا سامنا ہے۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن دفتر کے سربراہ اسماعیل السوابتہ نے کہا ہے کہ غزہ کی امداد روکے جانے سے اقتصادی اور سماجی طور پر المیہ رونما ہو رہا ہے اور انسانی المیہ مزید ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے صہیونی حکومت کی جنگی بندی کے مرحلے مرحلے پر عمل درآمد کے آغاز سے اب تک کم سے کم 1000 بار غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ فلسطینی نیوز ویب سائٹ الرسالہ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، ہر مرحلہ 42 دنوں تک چلے گا۔ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ ہفتے کے روز ختم ہو گیا۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے 42 دنوں تک صہیونی حکومت نے فائرنگ، حملے اور فضائی بمباری اور گولہ باری کر کے کم سے کم 1000 بار اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس دوران 77 بار فائرنگ، 45 بار فوجی کاروائی، 37 بار بمباری، 5 بار ڈرائیوروں اور ماہی گیروں کی گرفتاری اور 210 بار غزہ پر جنگی طیاروں کی پرواز کے ذریعے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے دوران 98 فلسطینی شہید اور 490 زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی گاڑیاں خاص طور پر غزہ پٹی اور مصر کے سرحدی علاقے صلاح الدین میں آئے دن در اندازی کرتی ہیں، جہاں سے انخلا جنگ بندی معاہدے کی شکوں میں شامل ہے۔ فلسطینی شہریوں پر فائرنگ، ان کے گھروں کو منہدم کرنے کے علاوہ صہیونی فوجی الرشید اور صلاح الدین روڈ سے انخلا میں تاخیر کر رہے ہیں، فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جبکہ 4 صہیونی قیدیوں کی رہائی کے بعد فوری طور پر اسے ان علاقوں سے انخلا کرنا تھا۔ پاکستان کے مقامی ذرائع نے تورخم سرحدی علاقے میں، جو اسلام آباد اور کابل کے درمیان اختلافات بڑھنے کے بعد بند کر دی گئی ہے، دونوں ملکوں کے سرحدی فوجیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہونے کی خبر دی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق تورخم گزرگاہ پچھلے 11 دنوں سے بند ہے اور اس کی گزرگاہ کو کھولنے کے لیے دونوں ملکوں کے مذاکرات کا اب تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان تورخم میں ملاقات بھی ہوئی، اس کے باوجود سرحدی علاقے میں فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا ہے، جس میں ایک پاکستانی شہری زخمی ہوا۔ ذرائع کے مطابق تورخم گزرگاہ کی سیکورٹی کی صورتحال ابتر ہے اور ٹرک ڈرائیوروں سے کہا گیا ہے کہ وہ تورخم گزرگاہ سے دور ہو جائیں۔ پاکستانی ذرائع نے الزام لگایا ہے کہ افغانستان کے اندر سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایک پاکستانی اخبار نے لکھا ہے کہ افغانستان کی سرزمین بقول اس کے دہشت گردوں کے لیے جنت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 28 فروری کو پاکستانی فوج کے ساتھ مقابلے میں جو 14 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے، ان میں افغانستان کی معاذ بن جبل نیشنل ملٹری اکیڈمی کی 3 بٹالین کا کمانڈر مجیب الرحمان بھی شامل تھا۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن اور لوگوں کی جانب سے رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور کے دارالحکومت امفال سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ریاستی پولیس نے عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی خبر دی ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے پیپلز وار گروپ کے دو افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ دوسری طرف ریاستی دارالحکومت امپھال سمیت مختلف علاقوں میں عوام کی جانب سے رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یاد رہے کہ منی پور میں گورنر راج نافذ اور گورنر نے پہلی بار 20 فروری کو اسلحہ جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا۔ گورنر نے اس مدت میں توسیع کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 6 مارچ کی شام تک سبھی اسلحے رضاکارانہ طور پر جمع کرا دیے جائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وقف ترمیمی بل کے خلاف 10 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس مظاہرے کے ذریعے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ AIMPLB نے اپوزیشن جماعتوں اور سول سوسائٹی سے بھی اس احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں، جب تصور میں ناسور جگمگاتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، کوئی پوچھے ستاروں سے کوئی پوچھے تو ستاروں سے کس کے انوار جل ہیں، اس کے انوار جھل ملاتے ہیں، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، اے مقام ادب جھکا لو دل، اے مقام ادب جھکا لو دل، فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں۔ ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں۔ مدح خان رسول وہ مدح خان رسول وہ بھی ہے، نام پر
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔ دعوت الہی،
ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا، ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔ سامن ماہ مبارک رمضان کے معنوی اور پربرکت ایام کی آمد کے ساتھ ہی پروگرام دعوت الہی کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ خدا کی مہمانی اور اس کی دعوت کو قبول کرنا کمال اور رستگاری کی جانب قدم بڑھانا ہے۔ عزیز سامن، طول تاریخ میں پیغمبران الہی نے ہمیشہ انسانوں کو رستگاری اور سعادت و کامیابی کی جانب دعوت دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، قالا رب انی دعوت و قومی لیلم و نہارا، پروردگار میں نے اپنی قوم کو روز و شب تیری جانب بلایا ہے۔ پیغمبران الہی کے سلسلے کی آخری فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو خدا کی جانب دعوت دی ہے اور فرمایا، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ خداوند عالم کی دعوت کی کچھ خصوصیات ہیں جو دوسری دعوتوں سے مختلف ہیں۔ اس دعوت کی کلید حکمت اور اچھی باتیں ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے، کہ آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔
استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک مخفی دعوت دینے کے بعد لوگوں کو پہلی بار آشکارا دعوت حق دینے کے لیے کوہ صفا پر گئے اور فرمایا، ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کامیابی کیا ہے اور کس طرح اسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ رستگاری و کامیابی کے معنی یہ ہیں کہ انسان خیر و سلامتی کے ساتھ اپنے مقصد اور آرزوؤں تک پہنچے۔ وہ شخص جو کامیابی کا خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے ہدف کو پا لے، اسے چاہیے کہ اس کے لیے ضروری حالات فراہم کرے۔ رستگاری کے بھی نشیب و فراز ہیں جو کبھی عارضی ہے اور انسان خطروں کی زد میں رہتا ہے۔ رستگاری کے عوامل زینہ بزینہ اور اپنے تسلسل میں مقصد تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ یہ عوامل ایک دوسرے کی تکمیل کرتے اور ایک حتمی مقصد پر منتج ہوتے ہیں۔ رستگاری کا راستہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدر اسلام کے مسلمانوں کی ان آوازوں کے ساتھ منسلک ہے کہ جو شہر مکہ کے کوچوں اور بازاروں میں گونجی اور اس نے انسانوں کی فطرت کو نوازا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور سورہ مبارک مومنون کے آغاز میں ارشاد ہوتا ہے، قد افلح المومنون، یعنی یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ اس آیت کی بنیاد پر وہ افراد جو خدا اور اس کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے رستگاری کے راہ میں قدم رکھا ہے، اگرچہ ممکن ہے کہ اس راستے میں خطرناک عوامل گھات میں ہوں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں تزکیہ نفس کو رستگاری تک رسائی کے ایک اور عامل کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ سورہ مبارک شمس میں خداوند عالم 11 قسمیں کھانے کے بعد فرما رہا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔ تزکیہ کے معنی اخلاق و عرفان کی اصطلاح میں نفس کو ناپسندیدہ اخلاق اور اخلاقی برائیوں سے پاک و صاف کرنا ہے، تاکہ انسان اخلاقی فضائل کے سمت قدم بڑھا سکے اور آخر کار دنیا و آخرت میں حقیقی کمال و سعادت سے بہرہ مند ہو سکے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
قرآن کی نقطہ نگاہ سے انسان کا نفس ابتدا میں ایک سفید اور خالی لوح کی مانند ہے کہ جس میں تزکیے کی صلاحیت اور کمالات کو قبول کرنے اور اسی طرح برائیوں اور سیاہ کاریوں سے آلودہ کرنے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے اپنے اختیار اور انتخاب سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ جو انسان خود کو ناپسندیدہ خصلتوں سے پاک کر لے اور انسانی آداب و اخلاق سے آراستہ ہو جائے اور خدا تک رسائی کے لیے، جس میں حتمی کامیابی ہے، اپنے نفس کی تربیت کر لے، تو وہی شخص رستگار اور سعادت مند ہے۔ بالفاظ دیگر، خداوند عالم کی رضایت و خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اہداف و محرکات کی تصحیح اور زندگی کی سرگرمیوں کو اس کی راہ میں انجام دینا ہی خودسازی ہے، نہ یہ کہ اپنی سماجی سرگرمیوں کو ٹھپ کر دینا اور گوشہ نشینی اختیار کر کے خدا تک رسائی کی امید اور لو لگا کر بیٹھ جانا ہے۔ نتیجے میں تزکیہ اور خودسازی خدا کی بندگی ہے۔ بندگی در حقیقت بے نیاز مطلق کی بارگاہ میں شعور و آگہی کے ساتھ خضوع و خشوع بجا لانا ہے۔ اس کے بہت وسیع معنی و مفہوم ہیں کہ جو کبھی تو عبادات سے بالاتر ہیں۔ انسان جو بھی کام خدا کی رضا و خوشنودی کے لیے اختیار اور شعور سے انجام دے تو بندگی کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر انسانوں کو رستگاری اور تقویٰ تک رسائی کے عنوان سے نماز اور روزے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ ان اعمال کی بجا آوری بندوں کے دیگر اعمال کی انجام دہی کا بھی سبب بنتی ہے۔ بندگی یاد و ذکر خدا کے ہمراہ ہے اور اسی یاد کو رستگاری کے حصول کے ایک وسیلے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، جیسا کہ خدا عالم فرماتا ہے، وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خدا کو بہت زیادہ یاد کرو شاید تم رستگار ہو جاؤ۔ وہ لوگ جو ذکر و یاد خدا سے مانوس ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے اسماء حسنہ سے انسان کے زبان و قلب کا مترنم ہونا خدا کے ساتھ عاشقانہ رابطے کا ایک خوبصورت ترین جلوہ اور سیر و سلوک کا ایک بنیادی ترین راستہ ہے۔ انسان کی روح کو یاد و ذکر الہی کے ساتھ شادابی اور فرحت حاصل ہوتی ہے اور وہ ادراک و عشق کی منزل تک پہنچتا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے ذکر کو دلوں کی نورانیت اور اس میں بیداری کا باعث قرار دیا ہے۔ دل کا مردہ ہونا اور افسردہ ہونا انسان کو تاریکی و ظلمت کی جانب لے جاتا ہے، جیسا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ہر چیز سے زیادہ اپنے دل کو آباد کرنے پر توجہ دو۔ آپ فرماتے ہیں، بیٹا، میں تمہیں تقوی الہی اختیار کرنے اور خدا کے فرمان پر عمل پیرا ہونے اور ذکر و یاد خدا سے اپنے قلب و روح کو آباد کرنے اور ریسمان الہی کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین کرتا ہوں۔ علامہ طباطبائی اس آیت کی تفسیر میں، کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے یاد خدا سے دلوں کو آرام ملتا ہے، لکھتے ہیں، جب آدمی اپنی زندگی میں سعادت و رستگاری کے سوا اور کوئی ہدف و مقصد نہیں رکھتا اور اچانک اسے شقاوت و بدبختی کا سامنا ہو جاتا ہے تو ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سعادت و شقاوت کا باعث خدا ہے، اور کیونکہ تمام امور کی بازگشت خدا کی جانب ہے اور وہی ہے جو بندوں سے مافوق اور ان پر غالب ہے اور مومنین کا ولی اور ان کو پناہ دینے والا ہے، اس لیے یاد خدا اس نفس کے لیے جو حوادث کا اسیر ہو اور ایک مستحکم پناہ کی تلاش میں ہو، اس کے لیے سکون و اطمینان کا باعث ہے۔
واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، هيا يا خلان بل نحيي رمضان۔
سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیے رمضان المبارک کے تیسرے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من الصفاحة والتنبیہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یوم اجود اجودین برحمتک یوم ارحم الراحمین۔
اے معبود، آج کے دن مجھے ہوشیاری آگہی عطا فرما، مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہو، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والی۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
ماہ مبارک رمضان خدا کی دعوت قبول کرنے کے لیے ایک اہم موقع اور جسم و روح کی بالدگی اور ارتقاء کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم میں نعمت الہی کی یاد آوری کے ثمرات میں سے ایک سعادت مندی اور رستگاری ہے۔ خداوند عالم سورہ اعراف کی آیت 69 میں اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو شاید تم رستگار ہو جاؤ۔ ہم اس بات پر توجہ دیں کہ خداوند عالم انسان کو درخت سرو کی مانند سربلندی کی جانب دعوت دے رہا ہے، کیونکہ سرو وہ واحد درخت ہے جو سیدھا آسمان کی جانب بڑھتا رہتا ہے جبکہ دیگر درختوں کی شاخیں اپنے اطراف میں جھک جاتی ہیں۔ ماہ رمضان ذکر و یاد خدا کے ساتھ جلوہ گر ہوا ہے۔ یہ مہینہ خود سازی و بندگی اور سربلندی کا مہینہ، نیز عشق و ایمان کی مہمانی اور قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں ایک ایسی دعوت دی جاتی ہے کہ جس کے گرانبہا ثمرات میں سے یہ ہے کہ بندے اور خدا اور خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعبیر کے مطابق اس مہینے کو دیگر مہینوں کی بنسبت عظمت و کرامت و شرافت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ سزاوار ہے کہ ہم لباس اخلاص و عشق کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں اور اس ماہ کے خوبصورت دنوں اور سحر کی معنویتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خدا سے عاشقانہ مناجات اور راز و نیاز کریں، شاید کہ رستگار ہو جائیں۔ میں اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 14 اسفند، 3 رمضان المبارک اور 4 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ چودہ اسفند سن 1345 ہجری شمسی کو ایران کی ایک اہم سیاسی شخصیت ڈاکٹر محمد مصدق نے وفات پائی۔ انہوں نے پیرس میں تعلیم حاصل کی اور سوئٹزرلینڈ سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی اور بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ ایران آنے کے بعد ڈاکٹر مصدق پارلیمنٹ کے 5ویں دور میں تہران کے نمائندے منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر مصدق نے تیل کی صنعت کو قومیانے میں فعال کردار ادا کیا۔ شاہ ایران کے خلاف سن 1332 ہجری شمسی کی فوجی بغاوت کے دوران انہیں اور ان کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا اور مقدمہ چلائے جانے کے بعد 3 سال کی قید کی سزا دی گئی۔ سزا کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں ایک دور افتادہ گاؤں ڈلا وطن کر دیا گیا، جہاں 10 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 14 اسفند سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے محقق استاد ڈاکٹر علی شفائی کا 59 سال کی عمر میں انتقال ہوا. وہ 25 سال تک مشہد کی فردوسی یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے سربراہ اور 3 سال تک شعبہ الہیات کے سربراہ رہے. انہوں نے فلسفے میں وسیع پیمانے پر تحقیقات انجام دیں. ان کی کتاب علم فلسفہ کے نام سے منظر عام پر آ چکی ہے. اسفند سن 1394 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کے متولی آیت اللہ عباس وائز تبسی نے وفات پائی. وہ 3 تیر سن 1314 ہجری شمسی کو مشہد مقدس کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. 1 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور بچپن والدہ کی سرپرستی میں گزارا. آیت اللہ تبسی نے 12-13 سال کی عمر سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا اور اعلیٰ دینی تعلیم شروع کرنے کے 1-2 سال کے بعد اپنی تقریروں کے ذریعے حکام وقت کے خلاف آواز اٹھائی. اسی وجہ سے کئی بار ان کو تقریر کرنے سے روک دیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا. ان مشکلات کے باوجود آیت اللہ تبسی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک مقدس جد و جہد کو جاری رکھا اور ہمیشہ اسلامی معاشرے کی خدمت کے لیے اسلام اور اسلامی نظام کے حامی اور مددگار رہے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو صوبہ خراسان میں نمائندہ ولی فقیہ اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کا متولی مقرر کیا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رحلت کے بعد رہبر انقلاب اسلامی نے بھی ان کے مذکورہ عہدوں کی توثیق کی. آیت اللہ تبسی مصلحت نظام کونسل اور فقہا کی کونسل، مجلس خبرگان کے رکن اور خراسان کی اعلیٰ دینی درس گاہ کے سربراہ بھی تھے. اسلامی جمہوریہ ایران میں 14 سے 21 اسفند تک کے ایام میں ہفتہ نیکوکاری منایا جاتا ہے. ہر سال منائے جانے والے ہفتہ نیکوکاری کا مقصد عوام سے نقد مدد اور دیگر اشیاء حاصل کر کے ضرورت مند افراد تک پہنچانا ہے. امداد حاصل کرنے اور اس کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کا کام امام خمینی امداد کمیٹی انجام دیتی ہے. ایرانی عوام اس نیک کام میں بھرپور اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. چار مارچ سن 1823 عیسوی کو یونانی فوجوں نے عثمانی سلطنت کی افواج کے خلاف جنگ کے دوران 12,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا. یونان کے مسلح گروہوں کو چند یورپی ممالک کی حمایت حاصل تھی. وہ اپنے ممالک پر عثمانی سلطنت کے تسلط کے خلاف 19ویں صدی کے اوائل میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور سن 1822 میں اپنی تحریک میں شدت پیدا کرنے کے لیے آپس میں متحد ہو گئے. آخرکار سن 1832 میں یونان نے آزادی حاصل کی. یونان جنوب مشرقی یورپ میں واقع ہے. چار مارچ سن 1824 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ریاضیداں اور ماہر طبیعیات لارڈ کیلوین پیدا ہوئے. انہوں نے ٹیلی گراف سسٹم ایجاد کیا تھا. اس کے علاوہ درجہ حرارت کی پیمائش کی اکائی کیلوین کے نام سے ہی رجسٹر ہے. کیلوین کی مشہور ترین کتاب بجلی کی حرارت ہے. چار مارچ سن 1848 عیسوی کو آسٹریا کی حکومت کے خلاف ہنگری میں حریت پسندانہ تحریکیں شروع ہوئیں. میٹرنیخ کی آمرانہ پالیسیوں کی وجہ سے سن 1848 میں ہنگری سمیت آسٹریائی سلطنت کے اکثر غیر جرمن علاقوں میں انقلابات رونما ہوئے۔ ہنگری کے عوام نے جو آسٹریائی حکام کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے قیام کیا اور سارے ملک میں بدامنی اور تشدد پھیل گیا۔ سن 1849 میں انقلابیوں نے جمہوریت کا اعلان کر دیا، لیکن آسٹریا کی حکومت نے روس کی سلطنت کی مدد سے انقلابیوں کو سرکوب کر کے ان کے لیڈروں کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ انقلاب ناکام ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام یادوں کے دھروکے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، استدفعوا كل مكروه أوله سخطه واستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے. اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قبی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے. اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے. اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے. اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما. اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر، میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے. میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں، کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے. بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما.